من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت جس کی مجھے یہاں بیٹھ کر بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے وہ محمد حسین صاحب، ایک خصوصی سورہ فاتحہ کی التماس ان کے لیے. اس عشرہ محرم کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ امید ہے کہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا، اگر نہیں تو میں اس کا اعادہ کر دوں کہ وحی کی رہنمائی میں انسانیت کا ارتقا. اور آپ حضرات سے خطاب کرنے کا میرا یہ چوتھا موقع ہے فورتھ ٹائم عشرے کے حوالے سے، اور پچھلے عشرے میں میں نے آپ کے سامنے اخلاق اور اخلاق حسنہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اس سے پچھلے عشرے میں عقل و حکمت اور عقل و جہل کی تعریف کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور میں اپنے ذہن میں موضوعات کی ترتیب اسی طریقے سے دے رہا ہوں، اگرچہ کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز مشکل ہوتی ہے، کہ گویا کہ آپ حضرات بھی میرے ساتھ ساتھ آگے چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی اس بات کا فائدہ تقریباً نہیں ہوتا کہ ایک بات کو بالکل دہرا دیا جائے، اگرچہ کہ کچھ نئے آنے والوں کے لیے یہ چیز ضروری بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ میں اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے چلنا چاہ رہا ہوں. کہ جیسے پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں وحی کے حوالے سے کچھ اشارے دیے تھے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے وحی کیوں ضروری ہے. اس دفعہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس موضوع کو مزید بسط کے ساتھ، پھیلاؤ کے ساتھ، کچھ اس کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. اور دوسری ایک اہم ترین بات جو ہمیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے اور جس کی طرف متوجہ کرانا ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً ہمیشہ ہم جب بھی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا نورشمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس انسان پر ہوتا ہے، انسان مطلب ایک شخص. لیکن میں اب کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کے ذہنوں کو انسان سے آگے بڑھا کر انسانیت کی طرف لے جایا جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ انسانوں کی ترقی اور کل انسانیت کی ترقی، اس میں آپس میں کوئی ربط ہے، ان میں ایک دوسرے میں کوئی باہمی تعلق پایا جاتا ہے یا یہ کیسے ممکن ہے. انشاءاللہ یہ دو باتیں مین ہمارے فوکس میں رہیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع جو ہمارے اسی عنوان سے ہی متعلق ہے، وہ ہے ارتقاء اور ترقی کا تصور. کیونکہ خاص طور سے کہ ہمارے وہ نوجوان جو یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ مغربی علوم سے بھی قریب ہوتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان باتوں کو، تو ان کی نظر میں ارتقاء کا لفظ ایک خاص تناظر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان کا ارتقاء کیوں کرے ہے، کہ انسان پہلے کسی اور حیوان کی شکل میں تھا اور پھر وہاں سے ارتقاء پاتے پاتے وہ ایک انسانی شکل میں آئے اور آگے چل رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر دو موضوعات، دو ٹاپکس ہیں جن کو آپ کے سامنے کھولنا ہے. وحی کی اہمیت، وحی کے عنوان سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں، انسانیت، انسان سے انسانیت تک کیسے پہنچا جائے، وحی انسانیت کو ترقی دے کر اس کے کمال تک پہنچانے کا کیا فارمولا اور کیا نسخہ بیان کرتی ہے، اور ارتقاء یا ترقی کے اصل معنی کیا ہے، تاکہ ہم اس راہ کو اختیار کر سکیں جو واقعاً ترقی کی راہ ہے، نہ کہ ترقی کے نام پر مختلف چیزوں سے دھوکے کھاتے رہیں جو کہ انسانیت مسلسل کر رہی ہے. مسلسل انسانیت اسی مصیبت میں مبتلا ہے کہ ارتقاء اور ترقی کے نام پر دھوکے کا شکار، یعنی اس چیز کو اپنا ارتقاء سمجھتے ہیں مختلف افراد اور کل انسانیت کے، جو انہیں زیادہ تر موارد پر شیاطین کے چنگل میں یا ان کے قبضوں میں لے جا کے چھوڑ دیں. لیکن آج کی گفتگو یہاں سے، یعنی کہ یہ میں نے آپ کے سامنے آئندہ آنے والے دنوں میں جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھا، لیکن جیسا کہ پچھلے سالوں میں بھی ہم ابتدا اس بات سے کرتے رہے ہیں کہ شروع ہمیں ہمیشہ یہاں سے کرنا چاہیے کہ جن ہستیوں کے صدقے میں اور طفیل میں ہم تاریکیوں سے نور کی طرف آنے کے قابل بنتے ہیں، ان کے بارگاہ میں اظہار تشکر، ان کا شکریہ ادا کرنا، یہ ہمارا سب سے پہلا فرض بنتا ہے. اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، رسل ہیں، ائمہ طاہرین ہیں، اور آج کے دن اور اس آنے والے دنوں کے حوالے سے علی خصوص امام حسین علیہ السلام، ہمیں اپنی گفتگو کی ابتدا ہمیشہ جب بھی ہم چاہے رمضان کی بات کریں، ہم چاہے ذیلحج کی بات کریں، ہم چاہے محرم کی بات کریں، تو اس میں ابتدا اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس ہستی کی ہم یاد منا رہے ہیں یا جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے ذکر کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ہستی کے شکریہ کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو آج کے دن کے ساتھ ظاہر ہے کہ پھر محرم کے ایام ہیں اور ہم، لیکن یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضرور چاہوں گا کہ پھر محرم اور پھر ہم کا مطلب یہ نہ ہو کہ جتنے بھی محرم آئیں اور گزر جائیں لیکن ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں، یعنی چاہے محرم ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے کچھ ہو، لیکن ہم نے عزم مصمم کیا ہوا ہے کہ جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں سے ہلیں گے نہیں، ترقی نہیں کریں گے، آگے نہیں جائیں گے، محرم ایسا نہ ہو ہمارے لیے۔ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلامی سال میں دو مہینے ایسے آتے ہیں کہ جن کے لیے انسان کو باقاعدہ تیاری کے ساتھ ان مہینوں میں دخل ہونا چاہیے، ایک ماہ محرم ہے، دوسرا ماہ رمضان۔ اگر آپ غور فرمائیے تو ماہ رمضان جسے شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ کہا گیا، اس اللہ کے مہینے میں داخلے کی تیاری ماہ رجب سے شروع کرا دی جاتی ہے، کہ انسان رجب اور شعبان اگر صحیح طریقے سے گزارے تو رمضان کی برکتوں کا، کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ رمضان کی اصل خصوصیت قرآن کے ذریعے، قرآن کی مدد سے، اور قرآن کیا ہے؟ مہدبۃ اللہ، اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان۔ تو دسترخوان الہی پر بیٹھنے کی ادب اور تمیز اور اس سے کما حقہ استفادہ حاصل کرنے کا موقع رجب و شعبان کی تربیت کے حوالے سے میسر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم جب بھی آئے تو اس نیت سے ماہ محرم میں داخل ہوا جائے کہ ہمیں اپنی تربیت اور ترقی کے لیے کچھ چیزیں یہاں سے حاصل کرنا ہے، اوپر جانا ہے۔ کس کے وسیلے سے اوپر جانا ہے؟ امام حسین کے وسیلے سے اوپر جانا ہے، کہ جس درجے پر ہم موجود ہیں اس سے کچھ نہ کچھ مقامات اوپر کی جانب ہم ضرور طے کریں۔ اور یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماہ محرم کی تیاری کیا ہے؟ ذلحج۔ اگر آپ ذلحج میں متوجہ ہو، قربانی، خدا کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ دے دینا، اپنی قیمتی ترین چیز کو فدا کر دینا، تو یہ ہے ماہ محرم کی تیاری۔ اور جیسا کہ اس چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ بھی کرا چکا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیشکش خدا کی بارگاہ میں توحید خالص ہے، کل کمال اخلاص اور توحید، یہ ہے سنت ابراہیمی۔ اس کمال اخلاص اور توحید پر عشق کا اضافہ کر دیجئے تو کربلا بن جاتی ہے، یعنی وہی جو اخلاص اور توحید ہے وہ محبت اور عشق کے رنگ میں ڈھل جائے۔ بلکہ جیسے پچھلی دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے صبغت اللہ کا ذکر کیا تھا، اللہ کے رنگ کا، کہ صبغت اللہ یا اللہ کا رنگ کیا ہے؟ در حقیقت بے رنگی اللہ کا رنگ، یعنی دنیا کے سارے رنگوں کو اتار کر اور توحید کا رنگ اختیار کر لیا جائے تو دنیا دار نظروں کو وہ کلر لیس نظر آتا ہے۔ یہ ہے جیسا کہ مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، پانی کا رنگ جو حیات بخش ہے، خلقنا من الماء کل شیء حی، کہ یہ پانی ہے جس سے تمام حیات برآمد ہوتی ہے، لیکن اس کا رنگ کیا ہے؟ کلر لیس، کوئی رنگ نہیں پانی. تو اسی طریقے سے وہ توحید جو پوری انسانیت کی، پوری کائنات کی زندگی کا باعث ہے، وہ توحید بھی مادی نگاہ کے لیے کلر لیس ہے، بے رنگ ہے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت اسی دنیاوی رنگوں سے پیچھا چھوڑا کر الہی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینے کا. یہ معمولی مقامات نہیں ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جناب ابراہیم و اسماعیل سے ہوتی ہے. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ 10 ذی الحج کو اس کی ابتدا ہے اور 10 محرم کو اس کی پیک اور کمال ہے. انتہا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا کمال. یہ ایک سفر، اگر انسان آمادہ ہو، مستعد ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے فاقد اور محروم نہ ہو، تو اس سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے ماہ محرم کی آمد کے ساتھ. تو یہ نہیں کہ محرم آ گیا تو ہمیں ایک رسم ادا کرنی ہے، ہرگز نہیں. محرم آ گیا تو امام حسین کے صدقے میں خدا نے پھر ہمیں کچھ درجات اوپر جانے کا موقع دیا،
سبحان اللہ،
اس سے فائدہ اٹھانا، اس کو ضائع نہیں کرنا، ان ایام کو ضائع نہیں کرنا. میں بس اس لحاظ سے ان چند ابتدائی کلمات کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ خود میں اپنے آپ کو اس امر کا زیربار سمجھتا ہوں بہت زیادہ، کہ جن ہستیوں کے طفیل سے، جن ہستیوں کے صدقے میں خدا نے ہمیں انسانیت کے اعلیٰ مراحل اور مراتب سے روشناس کرایا ہے، ان کا تشکر ادا کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا پہلی منزل پر واجب ہے. باقی ہماری جو محدود عقل اور ناقص فہم کے تحت جو باتیں ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں. تو ابتدا میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس تشکر کو ادا کرنے کے لیے ایک تفکر کے مرحلے سے اپنے کو گزاریں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی نعمت کا شکر سب سے پہلے نعمت کی معرفت سے شروع ہوتا ہے. کسی نعمت کا شکر اس وقت تک ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ نعمت کو جانتے اور پہچانتے ہیں. یہ کون سی نعمت ہے جس کے وسیلے سے ہم حیوانیت سے انسانیت کی طرف ترقی کرتے ہیں، ہمارا ارتقاء حیوانیت سے انسانیت کی طرف ہوتا ہے؟ اس نعمت کا نام ہے نعمت ولایت. اور اس نعمت ولایت کی مختلف صورتیں ہیں، جس میں سے ایک صورت نبوت ہے، ایک رسالت ہے، ایک امامت ہے، لیکن اصل نعمت کیا ہے؟ ولایت ہے. اور ولایت میں امید کرتا ہوں کہ اس کے معنی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے، جس کو میں نے کئی مرتبہ دہرایا آپ کے ساتھ. نعمت ولایت، انسان اس نعمت ولایت سے کیوں کر بہرہ مند ہوتا ہے، کیسے فائدہ اٹھاتا ہے؟ ہم جب اپنی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں تو ہمارا نفس محض ایک صلاحیت کا نام، ہمارا نفس یا ہمارا وجود کیا ہے؟ صرف ایک صلاحیت کا نام. یعنی انسان کچھ بن کے نہیں پیدا ہوتا، اس دنیا میں کچھ بننے کے لیے آتا ہے، کچھ بن کے نہیں آتا. یعنی انسان کا نفس محض ایک پوٹینشیل، ایک صلاحیت ہے. امتحان کا سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ پروردگار نے اس نفس انسانی کو، انسان کے وجود کے جوہر کو رکھ دیا ہے ایک حیوانی جسم کے اندر. یہ امتحان کا پہلا مرحلہ بھی ہے اور سب سے مشکل مرحلہ بھی ہے. تو یہ نفس، یعنی میں جب آنکھیں کھولتا ہوں تو اپنے آپ کو کس کے اندر پاتا ہوں؟ اس جسم میں مادی اور حیوانی کے اندر پاتا ہوں. اور میں اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہوں اپنی زندگی کی پہلی سیڑھی پر کہ میں ہی گویا کہ جسم ہی ہوں. میں اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہوں اور یہ جسم صرف اس نے مجھے گھیرا ہوا نہیں ہے, یہ صرف میرا مکان نہیں ہے, یہ صرف میرا مسکن نہیں ہے, بلکہ یہ مجھ سے اپنی ضروریات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کھلاؤ, مجھے پہناؤ, میری لذتوں کا سامان فراہم کرو. یہ سارے کے سارے تقاضے مجھ پر کہاں سے وارد ہو رہے ہیں؟ جسم کی وجہ سے وارد ہو رہے ہیں. تو انسان کا نفس پہلی منزل پر کیا بن جاتا ہے؟ نفس امارہ. امارہ کا کیا مطلب؟ کہ یہ جسم ایک حاکم کی طرح اپنے ہاتھ میں چابک لے کر نفس کے سر پہ سوار رہتا ہے اور اس کو حکم دیتا رہتا ہے کہ میری فلاں خدمت کو پوری کرو, میری فلاں ضرورت پوری کرو, میری فلاں ضرورت. آپ غور فرمائیے کہ جس چیز کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں روزی کمانا, گھر بنانا, کپڑے بنانا, یہ کس کی ضرورت ہے؟ آپ کے اصل وجود کی ضرورت ہے یا آپ کے جسم کی ضرورت ہے؟ آپ اس بات پہ غور کریں, آپ اس خبر پہ غور کریں کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا رسک ہے, میں رسک کے پیچھے جا رہا ہوں, وہ کون سے رسک ہے جو فراہم کر رہے ہیں؟ جس کے لیے آپ اپنے وقت کو سرو کر رہے ہیں وہ رسک آپ کا نہیں ہے, بلکہ اس پیکر کا ہے کہ جس میں آپ اس وقت موجود ہیں. اب یہ ایک دوسری بحث ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے, کیا خدا نے یہ جسم ہمیں سزا کے طور پہ دیا ہے کہ ہم سے یہ اپنی خدمت کرائے اور ہم اس کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے, کیونکہ پروردگار عالمین جو حکیم مطلق ہے اس کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ کہ خدا کی حکمت کا درست سمجھنا, یہ اصل مسئلہ ہے. میری بات مجھے امید ہے کہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی. کہ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ہمیں دی جائے ایک گاڑی دی جائے تو اس کی چابی تھما دی جائے, کس لیے دی گئی یہ سواری, یہ چیز کس لیے آپ کو دی گئی؟ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے سیر و سفر کی ضروریات کو پورا کریں. اب اس کے بعد ہم نے گاڑی سے سفر کرنا تو چھوڑ دیا, اب ہم نے کہا کہ یہ چیز ہمیں مفت میں مل گئی ہے, ہمیں اپنے گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے, ہم اسی کو ہی اپنا گھر بنا لیتے ہیں. اب اس کے ہی آپ جھاڑ پونچھ میں لگ گئے, اسی کی خدمت میں صرف ہو گئے, سارا کا سارا وقت اب آپ کو جو چیز ملی تھی کس کام کے لیے؟ سواری کے لیے, اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے. اس کو آپ نے اپنا خدمت گزار بنانے کے بجائے خود اس کے خاتمے پر گئے. تو یہ جسم خدا نے کس لیے عطا کیا ہے؟ کہ انسان کو ملک سے ملکوت تک پہنچائے. کس لیے جسم عطا کیا ہے؟ کہ اس جسم کو اگر صحیح استعمال کرو گے تو جو لفظ پیغمبر اکرم کی معراج میں استعمال ہوا کہ یہی تمہارے لیے وہ براق بنے گا جو تمہیں معراج کے سفر پر لے چلے. لیکن سواری پر سوار ہونے کے بجائے خود اسے اپنا مخدوم بنا لیا. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی. تو میں اپنے موضوع کی طرف پھر پڑھتا ہوں کہ انسان نے جب اپنی زندگی شروع کی تو اس کا نفس یعنی خود میں اپنے جسم مادی کی چیرہ دستیوں کا شکار, مظلوم اس کے ہاتھوں, اپنے جسم کے ہاتھوں مظلوم. ایسا ہے نہیں, آپ غور کیجئے کہ ہم اپنے جسم کے اور جسمانیت کے ہاتھوں مظلوم ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ میرا پورا دن گزر جاتا ہے, پورا مہینہ گزر جاتا ہے, پورے ماہ و سال ختم ہو جاتے ہیں اور مجھے اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں اپنے بارے میں کچھ سوچ سکوں. جتنا میرا وقت ہے وہ سب کا سب اپنی سواری کی خدمت اور اس کے بارے میں سوچ کر بھی گزر جاتا ہوں تو میں اس کے ہاتھوں مظلوم ہوں. اب قرآن کریم امارہ سے بڑھ کے ایک اور مرحلہ بیان کرتا ہے کہ نفس اپنے ساتھ اپنے اندر نعمت فطرت کو رکھتا ہے, یعنی خدا نے انسانی نفس کو ایک خالی صفحے کے طور پر نہیں پیدا کیا بلکہ اس کے اندر ایک فطرت کا جوہر موجود ہے جو اسے ہمیشہ حق کی طرف کھینچتی ہے. فطرت جن انسانوں کی فطرت پر مکمل طور سے پردے نہیں پڑے ہوئے ہوتے یا نہیں پڑ جاتے وہ ان کی زندگیوں میں ایک لمحہ اور ایک مرحلہ ایسا ضرور آتا ہے کہ جب ان کے اندر سے ایک ملامت والی آواز اٹھتی ہے جسے آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں, قرآن کریم اس کو نفس لوامہ کہتا ہے کہ انسان کے وجود میں ایک آواز ابھرتی ہے کہ تم جس رستے پر چل رہے ہو یہ رستہ تمہاری تباہی کی راہ ہے, یہ فلاح فلاح کی راہ نہیں ہے, نجات کی راہ نہیں ہے, یہ تباہی کی راہ ہے. اگر تم مکمل اور مسلسل اپنے کو مادیت کی خدمت میں لگے رہو گے تو انجام تباہیوں بربادی کے سوا کچھ نہ آتی ہے. جب انسان کے نفس کے اندر اس کے وجود کے اندر یہ ملامت والی آواز ابھرنے لگتی ہے تو انسان کس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ جب آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے تو آپ لازمی طور پر ان سورسز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ کی بے چینی دور ہو جائے. ایک فطری بات ہے, یعنی کہ جو چیز ہمیں تکلیف میں ڈالتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوا تلاش کرتے ہیں. تو جب یہ بے چینی ہمیں محسوس ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ مذہب کے پاس, دین کے پاس. اور یہ میں تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں, فقط مسلمان یا شیعوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, کہ دنیا میں ہر انسان کے پاس یہ شعور موجود ہے کہ مذہب ہمارے نفس کے زخموں کے مرہم کے طور پر کام آ سکتا ہے. اگر ہم نے اپنے نفس کو گھائل کر لیا, اپنے وجود پر گہرے زخم لگا لیے, تو اس کا مرہم کہاں سے مل سکتا ہے؟ مذہب کے پاس. اب یہ اس کے بعد یہ دوسرا ایک پہلو ہے کہ بے چین لوگ اپنے مضطرب نفوس کے ساتھ مذہب کی طرف آتے ہیں لیکن مذہبی دکانداروں کے ہاتھوں پہلے سے زیادہ بدتر حالت لشکر ہے. یہ ایک دوسرا پہلو ہے. ظاہر ہے کہ میں اس پر بات نہیں نہ کرنا چاہتا ہوں نہ شاید کر سکتا ہوں, لیکن یہ ایک اور دردناک پہلو ہے. مذہب انسان کے دکھوں کا مداوا ہے, مذہب انسان کی تکلیفوں پر مرہم رکھنے والی حقیقت ہے. اب ایک سوال پڑھ لوں گا. اب یہاں پر میں آپ کی ذرا ایک خصوصی توجہ کا طالب ہوں گا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک جملہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں شاید اس کا سمجھنا یا اس کی گہرائی تک جانا اتنا آسان نہ ہو, اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ دہرایا بھی جائے. ہم ابھی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم مذہب کے صحیح مقام تک پہنچ گئے, یعنی ہم ولایت تک پہنچ گئے, ہم اس راہ تک پہنچ گئے جو خدا تک ہمیں لے جاتی ہے. یہ راہ ولایت حقیقت میں ہے کیا چیز, اور یہ ہمیں کیوں کر ترقی کا وسیلہ اور سامان فراہم کرتی ہے؟ اس پر صرف 5 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی فل کنسنٹریشن کے ساتھ ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے
تھوڑا سا آگے آ گیا
اللہ اللہ محمد اللہ
طرح ہیں کہ جس میں زیادہ تر افراد یعنی کچھ بزرگوں کو چھوڑ کر باقی تقریباً تمام افراد کمپیوٹرز اور کمپیوٹر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اور پروگرامنگ اور اس قسم کی چیزوں سے کسی نہ کسی حد تک آگاہی رکھتے ہیں. میں اسی حوالے سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بہترین مثال ہے جو آپ میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. کمپیوٹر سافٹ ویئر در حقیقت کیا چیز ہے؟ یہ ایک فریم ورک ہے. فریم ورک کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ظرف ہے جو آپ کو بہت سارے کام کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. آپ نے سافٹ ویئر کے حوالے سے ایک بہت عجیب چیز کبھی محسوس کی ہے؟ یعنی کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جیسے لینگویجز ہیں. لینگویجز میں آپ جو چاہیں بنا لیں, یعنی اسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک ایسا پروگرام بنا لیں کہ جو بزنس کے ایپلیکیشنز کے کام آتا ہو. اسی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک ایسا پروگرام بنا لیں جو انجینئرنگ کے لیے کام آتا ہو. بنیادی فریم ورک ایک ہے. بنیادی چیز جو لینگویج ہے, اس لینگویج کا جسے ہم سنٹیکس اصول کہتے ہیں, وہ ایک ہے. لیکن وہ ایک چیز آپ کو بہت سارے مختلف ایپلیکیشنز کریٹ اور جنریٹ کرنے کے قابل بنا رہی ہوتی ہے. یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے. یہ سافٹ ویئر اور اس کی لینگویج اور اس کا کوڈنگ کس نے کی ہے؟ انسانوں نے کی ہے, خدا کی دی ہوئی عقل کے مطابق. یہ زندگی کا جو سافٹ ویئر ہے, یہ زندگی کا جو پروگرام جس میں ہم آپ سب اپنے ایام حیات کو گزار رہے ہیں, اس زندگی کے سافٹ ویئر کا مصنف کون ہے؟ پروردگار. اس کے رولز, اس کے کوڈ, اس کے قوانین کس نے لکھے ہیں؟ خدا نے لکھے ہیں. اور انسانوں میں سے کچھ کو منتخب کر کے اس کوڈنگ کا, یعنی کہ جس طریقے سے ڈیولپر سافٹ ویئر بناتا ہے, اور اس کے بعد کچھ ایسے مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ جو سافٹ ویئر کے بارے میں اس کی گہرائیوں کو جاننے والے ہوتے ہیں, اور وہ اس سافٹ ویئر کی ٹریننگ دوسرے انسانوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے خدا کے بنائے ہوئے اس نظام اور اس سافٹ ویئر کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ تربیت پانے والے افراد کون ہیں؟ انبیاء ہیں, رسول اور امام, کہ جو اس نظام کو, جو اس پورے سسٹم کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ جانتے اور پہچانتے اور اس کی حقیقت سے مکمل طور سے آگاہ ہیں. اب جب آپ کسی بھی پروگرام کو, کسی بھی سافٹ ویئر پیکج کو سیکھنا چاہتے ہیں, آپ نے یہ بات بھی محسوس کی ہوگی کہ اس کے سیکھنے کے کچھ درجات اور مرحلے ہوتے ہیں. ایک بگنر لیول ہوتا ہے, اس کے بعد بگنر یعنی بالکل ابتدائی نو آموز سیکھنے والوں کا, جن کو ابھی کچھ نہیں پتا, ابتدائی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایڈوانس لیول کے یوزرز آ جاتے ہیں, اس کے بعد ایکسپرٹ لیول کے یوزرز آ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو سافٹ ویئر میں خود مزید نئے پروگرامز, اسی سافٹ ویئر میں مزید پروگرامنگ کر کے اس کو کیپیبلٹیز کو اور بڑھا سکتے ہیں. یہاں بھی میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو بگنر ہے, جو ایڈوانس لیول کا یوزر ہے, جو ایکسپرٹ لیول کا یوزر ہے, کیا سافٹ ویئر بدل رہا ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بگن اور ایڈوانس اور ایکسپرٹ, کیا سافٹ ویئر بدل رہا ہے یا انسان بدل رہا ہے؟ یہ جو بگنر ہے یا جو ایڈوانس لیول ہے, یہ جو ایکسپرٹ لیول ہے, یہ در حقیقت کس کی, کس کے بگننگ اور ایڈوانسمنٹ اور ایکسپرٹیز ہے؟ سیکھنے والے کی. ایک ہی ظرف ہے, ایک ہی چیز ہے, لیکن اس کو آپ 2 اور 2 4 کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ ایک خلائی راکٹ کے کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارا دین و مذہب جو 2 اور 2 4 تک کے سافٹ ویئر کے استعمال تک محدود ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے کا سارا دین جو ہے نا اسی حد تک ہے, اسی درجے تک. اب یہاں سے اگلے مرحلے تک چلیے. وہ فریم ورک جو سافٹ ویئر کا پورا فریم ورک ہے, ٹھیک ہے نا, فریم ورک سے میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پورے قوانین ہیں, سینٹیکس ہیں, رولز ہیں جن کے تحت آپ ایک پروگرام بنا سکتے ہیں. یہ فریم ورک کہاں سے آتا ہے؟ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں بحیثیت انسان ترقی کرنا چاہتا ہوں, مجھے وہ ظرف چاہیے, مجھے وہ فریم ورک چاہیے کہ جس میں مجھے ترقی نصیب ہو, جس میں میں آگے بڑھ سکوں, جس کے اندر میں بلند ہو سکوں. اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر پیکج یا پروگرام نہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یعنی اگر خالی آپ کے پاس کمپیوٹر ہو اور اس میں سافٹ ویئر نہ ہو, آپ ہرگز وہ کام نہیں کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہیں. تو یہ ہے وہ پورا فریم ورک جو آپ کو اتنا کچھ کرنے کے قابل بناتا ہے, بگنر سے ایکسپرٹ لیول تک جانے کے قابل بناتا ہے. کیا دین میں انسانی ترقی کے حوالے سے, انسانیت کی ترقی کے حوالے سے یہ فریم ورک کہاں پایا جاتا ہے کہ جس کے میں قریب ہوں, جس کے میں پاس جاؤں اور جس سے استفادہ کر کے میں اپنے آپ کو بلند کروں؟ یہ ظرف وہ ہے جسے معصوم ترتیب دیتا ہے. اس لیے میں نے جو آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ آپ جب بھی اس سافٹ ویئر کو استعمال کریں, آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ کس قدر بہترین چیز مجھے دی گئی ہے؟ بنانے والے کا شکریہ جس نے میری زندگی اتنی آسان کر دی, مجھے اتنی زحمتوں سے بچا لیا. یہ ظرف کہاں سے بنتا ہے؟ یہ ہوا میں, خلا میں کریٹ نہیں ہوتا جس میں انسانیت ترقی کرتی ہے, انسان ترقی کرتا ہے. اب یہ وہ جملہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو محسوس کر لیا تو بہت قیمتی ہے. انسانی ترقی کا ظرف بنتا نہیں ہے, بنانا پڑتا ہے. اور یہ ظرف بغیر قربانی کے بنتا ہی نہیں. انسانی ترقی کا ظرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بنی بنائے پکی پکائی مل جائے ہمیں, اسے بنانا پڑتا ہے. جیسے آج ہم اگر یہاں پر بیٹھ کر اس ماحول میں کچھ حاصل کرنے کے قابل ہیں تو اس ظرف کو کچھ انسانوں کی محنت اور قربانی نے بنایا ہے, خود سے نہیں بن گیا, یہ سب چیزیں خود بخود نہیں فراہم ہو گئی. تو ظرف ترقی انسان و انسانیت قربانی سے بنتا ہے, اور پوری انسانیت کی ترقی کا ظرف جو ملک تا ملکوت اور تا عرش, یہ پورے کا پورا فریم ورک کس کے وجود کی برکت سے بنا ہے اور قائم ہے؟ معصوم ولی خدا کی برکت سے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ کچھ بھی کریں, اپنے اندر کچھ بھی اچھائی محسوس کریں, کسی بھی اچھائی کی طرف خدا آپ کو لے جائے, سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ جن ہستیوں کے وسیلے سے, جن کی قربانیوں کے صدقے میں ہم اس ترقی کے ظرف کو پانے کے قابل ہو گئے ہیں, ان کا شکریہ.
بر محمد و آل محمد صلوات.
ذکر کہ اب ہم, یعنی یہاں پر یہ ہماری معرفت کہ اگر ہم کربلا کو اس ظرف کے طور پر دیکھنے کے قابل ہو رہے ہیں کہ جو انسان کو صبغت اللہ تک پہنچا دیتا ہے, صبغت اللہ میں رکھ کر دیتا ہے, تو پھر امام حسین کا شکریہ, پھر امام حسین کے اصحاب اور انصار اور عوام کا شکریہ. یہ انسانی شرافت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. انسانی شرافت اور دیانت کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ جس راہ سے خدا تمہیں نعمت عطا کرے اس کا شکر ادا کرو، خدا کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرو. آپ قرآن کریم میں دیکھیں، انشکر لی ولوالدیک، پروردگار عالمین نے جو شکریہ کی شکر گزاری کی تعلیم دی ہے، کیا تعلیم دی ہے؟ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ شرک ہر چیز کی تباہی کا باعث ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس پورے فریم ورک کی تباہی شرک سے، گناہ اس کو اتنا تباہ نہیں کریں گے جتنا شرک منہدم کر دے گا انسان کی ترقی کے ذریعے. اس کے بعد انشکر لی، شکر گزار ہو جاؤ میرے، کیونکہ میں نے تم کو زندگی دی. ولے والدیک، اور اپنے والدین کے، کیونکہ تمہیں تم نے ان والدین کے وسیلے سے زندگی دی. زندگی میں نے تمہیں دی، اور جس وسیلے سے دی اس کا بھی شکر گزار ہو، اور جو حقیقتاً زندگی کا دینے والا ہے اس کے بھی شکر گزار. تو جب ہم امام حسین کا ذکر کریں، اور پھر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ذکر کوئی رسم عزاداری نبھانا نہیں ہے، بلکہ یہ تذکر حقیقتاً امام حسین کا شکریہ، ان سے اظہار محبت، اور امام حسین کے وسیلے سے خود کچھ بلند ہو جانے کی کوششوں کا بش، یہ وہ کوشش ہے، یہ وہ حرکت ہے. میں اب اس جو عام زندگی سے میں نے ایک مثال دی، اب اسی بات کو آپ کی خدمت میں پرانی آیت کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کروں، اور اس کے بعد آج کی حد تک گفتگو اپنی تمام کروں. انشاءاللہ کل سے باقاعدہ موضوع کے اعتبار سے گفتگو ہم شروع کریں گے. ابھی ابھی 18 ذی‌الحج گزری. 18 ذی‌الحج کو، جیسے کہ بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ شیعان علی کے لیے سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اس دن امام علی علیہ السلام کی وصایت اور ولایت کا اعلان کیا گیا بزبان کرم بر اکرم. اور قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 کے اندر وہ ذکر آیا کہ جس میں اس فعل کے ساتھ، یعنی اعلان غدیر خم کے ساتھ، خدا نے کچھ چیزیں بیان کی. میں ان باتوں کو تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کر کے، اور ظاہر ہے کہ واقعات تو بہت آپ نے سنے ہوئے، لیکن آیت کے حوالے سے تھوڑی سی گہرائی میں جا کر اور کچھ ایک دو نکات فکر آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کریں. پروردگار کیا بیان فرما رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کتنی باتیں؟ 3. الیوم، آج کے دن جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ 3 باتیں ہو رہی ہیں خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یعنی پیغمبر سے ایک فعل صادر ہوا، وہ فعل کیا ہوا؟ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، پیغمبر نے یہ کام کیا. اور اس کے جواب میں خدا نے 3 چیزیں دی. الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، پہلی چیز کیا تھی؟ تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. تمہارے لیے، لکم یعنی تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو کامل کر دیا. وہ اتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. یعنی نعمت بندے کی نہیں، نعمت خدا کا، خدا کی طرف سے اللہ نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام سے بطور دین. 3 کام. دین کامل کیسے ہوتا ہے؟ یہ ذکر میں اکثر آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ کامل اور تمام کا فرق کیا ہے؟ جو معیوب اور ناقص کا فرق ہے. انگریزی میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو بڑا اچھا ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ کامل یعنی پرفیکشن، تمام یعنی کمپلیشن. جب کہا جائے کہ نعمت تمام ہو گئی یعنی نعمتیں کمپلیٹ ہو گئیں، کمپلیٹڈ، اور دین کامل ہو گیا یعنی کس طریقے سے کامل ہوا، کس وسیلے سے کامل ہوا، کیوں کر کامل ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا تمہارے لیے، تمہارا دین کس وسیلے اور کس راہ سے کامل ہوا؟ دین کامل ہوا ہے پیغمبر اکرم کے وسیلے سے، دین کامل ہوا ہے حضور کے وسیلے سے، وہ دین جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور مختلف مراحل اور ترقیوں سے گزرتا ہوا وہ دین آگے آگے چلتے ہوئے پیغمبر خاتم تک پہنچا، تو حضور تک پہنچ کر دین کامل ہوا حضور کے وسیلے سے. یعنی بندگی ابراہیم کے پاس بھی تھی، بندگی موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی تھی، لیکن خدا نے حضور کے لیے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، کہ یہ وہ عبد ہے کہ جس سے جو اس قابل ہے کہ میں اسے سیر کرا کے اپنے پاس بلاؤں. فاوحا الی عبده ما اوحا، بندگی کا کمال حضور کی ذات. اسی طریقے سے دین کے تمام پہلو ہر عیب سے پاک ہو گئے، پرفیکٹ ہو گئے، مکمل ہو گئے حضور کے ذریعے سے. اب یہاں پر ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر خاتم بھی تشریف لے آئے اور پیغمبر خاتم کے وسیلے سے دین بھی کامل ہو گیا، تو پھر بچا گیا، پھر کیا چیز باقی رہی؟ کہ اگلے ٹکڑے میں یہ کہہ دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کیا دین کا کامل ہونا اللہ کی نعمتوں کا تمام ہونا نہیں ہے؟ یہ ایک عجیب پہلو ہے فکر، کہ جب پہلا آپ غور کیجئے، پہلے اکملت لکم دینکم ہے، بعد میں اتممت علیکم نعمتی، حالانکہ اس چیز کو پہلے آنا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نعمت تمام ہوئی اور دین کامل ہوا، نہ کہ دین کامل ہوا اور نعمت تمام ہوئی. دین اپنی حیثیت میں، اپنے معیار کے اعتبار سے اپنے کمال کو پہنچ گیا، لیکن دو چیزیں باقی رہ گئیں، دو چیزیں باقی رہ گئیں، اور دو چیزیں کیا ہیں؟ اگر کوئی اس کامل شدہ دین کو پولیوٹ کرنا چاہے، آلودہ کرنا چاہے، اسی دین کا نام لے کر لوگوں کو بے دین بنانا چاہے، خدا کا نام لے کر لوگوں کو، انسانوں کو شیاطین کی بندگی بنانا چاہے، تو کیا یہ کامل دین اس حرکت کو روکنے کے قابل ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ زندگی کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی ایک فریم